بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل ماہ مبارک کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے, قدردانی کی توفیق دے, تلاوت اور ذکر ہمارے لیے آسان فرمائے. ہر گھڑی ہم مالک کی طرف دل و جان سے متوجہ رہیں کہ روزے میں ہر گھڑی دعا قبول ہوتی ہے اور جو مانگے مالک سے ملتا ہے. تو کاش کہ ہمارے دل کی ہر وقت کھڑکی مالک کی طرف کھلی رہے, مالک کا عرش سامنے ہو اور مالک سے ہم مانگتے رہیں, فریاد کرتے رہیں, اسی کو مانگیں, اس کی محبت کو مانگیں, اس کا عشق مانگیں. وہ مالک مل گیا تو سب کچھ ہمیں مل گیا. یہ دنیا ہے دنی, اور یہاں کی تکالیف سے تحفظ اور یہ سب چیزیں تو آنی جانی ہے. اس کے بجائے ہم خود مالک ہی کو مانگیں, آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مانگیں. کئی حضرات ائمہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو قیامت بیتی, جو افتاد آپ پر پڑی, اس کی مثال پیش کرنے سے دنیا انسانیت عاجز ہے کہ کیسی وہ مقدس سرزمین اور مدینہ پاک کا حرم محترم, اور وہاں آپ کو ستایا گیا, اور کس عمر میں آپ کو ستایا گیا. اوہو, بڑھاپا آ چکا ہے, ساری دنیا کے آپ امام بن چکے ہیں, اور ایک طلاق کے مسئلے کی وجہ سے ظالموں نے اسے بہانہ بنا دیا کہ طلاق مکرہ زبردستی کی, طلاق کے قائل نہیں ہیں. تو یہ جو خود ان کو پتا تھا کہ ہم نے زبردستی سب کو بیعت سے منسلک کر رکھا ہے کہ ہماری خلافت کو ماننا پڑے گا, تو اسی کی خاطر آپ پر ظلم ڈھائے گئے, آپ کو گدھے پر سوار کرا کر مدینہ منورہ کا طواف کرایا گیا, اور گدھے پر سواری بھی اس طرح کے دوم کی طرف منہ, تاکہ سر کی طرف منہ ہوگا تو لوگ سوچیں گے کہ کوئی معمول کے مطابق کوئی سوار جا رہا ہے, معمول اور عادت کے خلاف دیکھیں گے کہ اس شخص کا منہ سواری کے سر کی طرف کیوں نہیں, دوم کی طرف کیوں ہے. تو غور سے دیکھیں گے کہ آگے حربے ایجاد کیے تھے, اور پھر ظالموں نے جلادوں کو بلا کر کے کندھے کے جوڑ سے دونوں ہاتھ الگ کر دیے تھے, دونوں ہاتھ کام نہیں کر سکتے, معذور ہیں, اپاہج ہیں, بڑھاپا ہے. اور منصور بظاہر جس نے حکم دیا تھا کہ آپ کو ان تمام سزاؤں سے دوچار کیا جائے, مصیبتوں سے دوچار کیا جائے, تو وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ سے کہتا ہے کہ یہ تو جعفر نے کیا, آپ چاہیں تو میں اسے قصاص دلوا سکتا ہوں. تو حضرت امام کا جواب سنیے کہ حضرت امام فرماتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے دار ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب اور عزیز ہے, تو میں نے اسی وقت اسے معاف کر دیا تھا, اور میں نے یہ سوچا کہ کل قیامت میں روزے محشر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قریب اور عزیز کا دامن میرے ہاتھ میں نہ ہو کہ جس کو پکڑ کر میں خدا سے شکایت کروں کہ اس نے مجھے تکلیف اور ایذا پہنچائی تھی, اس لیے میں نے اسی وقت اسے معاف کر دیا تھا. یہی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوڑے لگانے والوں کو اور لگوانے والوں کو, دونوں کو, سب کو اسی وقت معاف کر دیا تھا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی وجہ بیان فرمائی کہ یہ عباسی ہیں, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں, عزیز ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت, ان ظالموں کے ظلم کا سہنا بھی اللہ نے ان کے لیے اس تصور کے ذریعے آسان فرما دیا. تو یہ عشق و محبت ہر چیز آسان کر دیتے ہیں. اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسند درس پر ہیں, درس ہو رہا ہے, طلبہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام کے چہرے کا رنگ کبھی زرد پڑ رہا ہے, کبھی انتہائی سرخ ہو جاتا ہے اور کسی تکلیف سے دوچار ہیں. جب درس ختم ہوا تو حضرت امام نے فرمایا کہ دیکھو میرے کپڑوں میں بچھو ہے. بچھو کے ڈنگ کی جگہ دیکھی گئی تو گنا تو شاگردوں نے, تلامذہ اور طلباء نے دیکھا کہ 16 جگہ پر ڈنگ ہے, 16 جگہ بچھو نے کاٹا ہے. مدینہ طیبہ میں حضرت شیخ قدس روح کے ساتھ ہم صحن میں رات کو سو رہے ہیں, آسمان کے نیچے حضرت شیخ قدس روح کی چارپائی ہے اور چاند اور قمر کے حالے کی طرح سے چاروں طرف خدام اپنے بستر لگائے محو خرام ہے. رات نصف شب کے بعد میری آنکھ کھلتی ہے تو میں نے دیکھا کہ بیچ والی داہنے ہاتھ کی انگلی, بڑی انگلی کے ساتھ ایک بڑا سارا بچھو لٹکا ہوا ہے. زور سے میں نے ہاتھ ہلایا, دور جا کر گرا. سوچا کہ اس وقت اگر میں اپنی جگہ سے ہلوں گا تو کسی ساتھی کی یا حضرت شیخ قدس روح کی نیند میں خلل آئے گا, تو میں انگلی کو پکڑ کر بیٹھا رہا. جب حضرت شیخ قدس روح تہجد کے لیے اٹھتے ہیں, مجھے اس حال میں دیکھا, پوچھا تو میں نے بتایا کہ بچھو نے ڈنک مارا. حضرت شیخ قدس روح نے وضو فرمایا, استنجا وضو سے فارغ ہو کر اشارے سے مجھے قریب بلایا, میں پہنچا تو پڑھتے رہے اور اس کے بعد انگلی مبارک پر حضرت نے لعاب دہن لے کر میری انگلی پر مل دیا. ساری ڈنک اور زہر کی تکلیف کافور, گویا کچھ ہوا ہی نہیں تھا. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے سبق پڑھایا ہوگا اس حال میں, اور اخیر تک کیسے اس کو برداشت کیا کہ 16 جگہ اس نے کاٹا اور ڈنگ مارا. پھر خود فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرا یہ صبر اور اس کو برداشت کرنا کوئی بہادری دکھانے کے لیے نہیں تھا, بلکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی عظمت اور تعظیم باقی رہے اس کے لیے میں برداشت کرتا رہا. ہم تو مالک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ایک مکھی آ کر بیٹھتی ہے, پنکھے کی طرح سے ہاتھ, دونوں ہاتھ شروع ہو جاتے ہیں. حضرت شیخ قدس روح کا پہلا اعتکاف ہے دفتر والی مسجد میں. حضرت چاش کی نماز کی کئی رکعتیں بہت طویل پڑھا کرتے تھے, تو اس وقت حضرت کی گردن پر ہم دیکھا کرتے تھے کہ جس طرح بھیڑ کا چھتا ہوتا ہے یا شہد مکھی کا چھتا ہوتا ہے, تو اس طرح کوئی جگہ مکھی سے خالی نہیں ہے. آپ کی گوری گوری گردن ساری مکھیوں سے بھری ہوئی ہے جہاں مکھیاں بیٹھی ہیں. لیکن مجال ہے حضرت اپنی پلک جھپکتے ہوں یا کوئی ہاتھ ذرہ برابر حرکت کر رہا ہو, کیسے برداشت کرتے ہوں گے. تو اس طرح مالک کے حضور حاضری کا خیال اور خشوع ہمیں تمام چیزوں سے مستغنی کر دے اور ہم مالک کی محبت میں ڈوب کر نماز پڑھ رہے ہوں, ایسی نماز اللہ ہمیں ہمارے لیے آسان فرما دے. جیسے حضرت شیخ قدس روح نے میری انگلیوں پر لعاب مبارک پھیرا اور ساری تکلیف کافور, تو اسی طرح حضرت رائے پوری قدس روح کے لاہور کے میزبانوں میں حاجی عبد المتین صاحب اور ان کے بھائی تھے. حاجی عبد المتین صاحب بھی رمضان میں وہاں تشریف لائے تھے اور سارا رمضان حضرت کی خدمت میں انہوں نے گزارا تھا، اور ان کے بھائی تو مستقل مدینہ طیبہ میں مکان لے کر مقیم ہو گئے تھے. ایک دن حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضرت جب سے اس نئے مکان میں منتقل ہوئے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد سانپ نکلتے ہیں، اور سانپ بھی فرماتے ہیں کئی کئی گز لمبے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وضو ہے، پھر فرمایا کہ حروف سوریانی اور درود شریف کے درمیان آیت شریفہ لکھو، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعو، اور وہ تعویذ ان کو دے دیا، ارشاد فرمایا کہ مکان میں کسی جگہ پر رکھ دو. ہفتے بھر کے بعد وہ تشریف لائے اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت وہ دن اور آج کا دن ایک سانپ نہیں نکلا، نہ چھوٹا نہ بڑا. تو یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ عز و جل نے کس قدر مراقبہ عطا فرمایا ہوگا کہ ان کے لیے ساری عمر کے لیے معذور ہو جانا آسان مگر مجال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور عزیز کے متعلق کوئی برا خیال آئے، زبان پر کوئی برا کلمہ آئے، کوئی سب و شتم ہو یا بد دعا ہو. نہیں، ہرگز نہیں، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزیز ہے، رشتہ دار ہے، وہ کچھ بھی میرے ساتھ کرے یہ سب مجھے گوارا ہے. جیسے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑا پڑتے ہی اس کو معاف فرما دیتے تھے، دعا فرماتے تھے کہ الہی تو ان کو معاف فرما دے. تو یہ عشق اور محبت ایسی دولت ہے کہ وہ ہر چیز آسان کر دیتی ہے. کیا تکالیف اور مصیبت کا سہنا، یہ حضرات ائمہ کرام کو اللہ عز و جل نے آخرت میں کیا سلا دیا، وہ تو ہم پہنچیں گے ان کے پاس، اللہ کرے کہ ہم ان کے پاس پہنچیں، اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے، ان کی جماعت میں رکھے، ان کے دامن پکڑ کر ہم حشر میں چل رہے ہوں، تب وہاں ہم دیکھیں گے کہ کیا اللہ عز و جل نے ان کا اعزاز اور اکرام فرمایا. لیکن دنیا ہی میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس ادب و تعظیم کا کیا صلا ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گھڑی ہر آن مراقبہ، جس سے بڑی سے بڑی تکلیف سہنا ان کے لیے آسان ہو گیا کہ سب ظالموں کو معافی دے دی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کہ جب منصور نے پوچھا کہ آپ کہو تو میں جعفر سے آپ کا قصاص دلواتا ہوں، تو فرمایا کہ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیز ہے، قریب ہے، رشتہ دار ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی سے اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی معافی دے دی ہے اور معاف کر دیا ہے. تو یہ عشق و محبت نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کتنی ساری چیزیں آسان فرما دی. ابن خلکان نے بیان کیا کہ کان مالک لا یرکب فی المدینہ مع ضعفہ و کبر سنہ، کہ باوجود ضعف و پیری اور بڑھاپے کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں کبھی سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ پیدل چلتے. عرض کیا جاتا کہ حضرت تکلیف ہے، سوار ہو جانے میں آسانی ہے، تو فرماتے لا ارکب فی مدینہ فیہا جثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرام فرما ہے وہاں میں سواری پر سوار ہو کر کیسے چلوں، سفر کروں. اور روایات میں آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قضاء حاجت کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر، حدود حرم سے باہر تشریف لے آتے. تو یہ قضاء حاجت کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنی دفعے اتنے میل مسجد نبوی سے باہر جاتے ہوں گے اور کیسے واپس آتے ہوں گے، سواری بھی استعمال نہیں کرنی تو پیدل کیا کرتے ہوں گے. قربان جائیے ہمارے ان اکابرین کے مجاہدوں پر، ان کی ریاضتوں پر، کہ آگے بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ 3 دن میں ایک بار بیت الخلاء کے لیے تشریف لے آتے تھے 3 دن میں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کھاتے کیا تھے پیتے کیا تھے, نفس پر کتنی قدرت تھی انہیں کہ کھانا پینا سب موقوف, کہ میرے آقا کے شہر کو میں آلودہ اور گندا نہ کروں اپنے پیشاب سے اپنے استنجے سے, تو بچانے کے لیے کھانا پینا بھی موقوف کر رکھا ہوگا. اسی کا نتیجہ کہ 3 دن میں ایک دفعہ حاجت کے لیے تشریف لے آتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام ازواج مطہرات اور تمام صحابیات کا حال بیان کرتی ہیں کہ ہم خواتین ہمیشہ رات کو استنجے کے لیے اندھیرے میں باہر نکلتی تھی. تو یہ جب ہی کہ ایک دو کھجوریں کھا لی, پانی پی لیا, ایک دو گھونٹ, بس زندہ رہنے کے لیے اتنا کافی ہے. ہم ان سے کتنے دور کہ آدھ گھنٹہ نہیں گزرتا اور ہمیں کیا سے پانی چاہیے, ڈرنک چاہیے, فروٹ چاہیے, فلاں چاہیے, کچھ نہ ہو تو چاکلیٹ چاہیے, سویٹ چاہیے, چوئنگم, کچھ نہ ہو تو چوئنگم منہ میں رکھے. کتنا فاصلہ شتان بین مشرقین و مغربی, مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگی میں. اسی لیے حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس روح کے حالات میں کہیں لکھا ہے کہ حضرت فلاں جگہ بنگال کے سفر پر تشریف لے گئے اور کوئی چلے بھر کے قریب ان علاقوں کا سفر رہا ہوگا, اتنے طویل عرصے میں حضرت نے ایک گھونٹ پانی نہیں پیا. چند لقمے کچھ نوش فرما لیتے ہوں گے, کھانا کھا لیا بس کافی ہے. مجاہدوں میں کتنا تنوع تھا ان کے یہاں. اسی لیے سورت سے ایک بزرگ سفر فرماتے ہیں حج کے لیے, کشتی میں یہاں سے سوار ہوتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہاں سے لے کر جدہ اترنے تک ان کو قضاء حاجت, استنجا, پیشاب کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. اور مدت پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اس سفر کے لیے تیار کیا اور اپنے جسم کو اس مجاہدے کا عادی بنایا. یہ آج کل کی شک و شبہات اور وساوس اور ڈپریشن کے مریضوں اور پاگلوں کی دنیا میں تو اس کو یہی کہہ دیا جائے گا کہ یہ سب جھوٹی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں, جنہیں اپنے اسلام اور اسلام کی حقانیت اور قرآن اور اسلام کے متعلق ہر وقت ابلیس انجیکشن دیتا رہتا ہے کہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں. ورنہ ہمارے نزدیک تو یہ ہمارے ائمہ کرام اور اس زمانے کے جتنے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, ان سب کی مجاہدات بالکل برحق اور بالکل سچے, تو ان تمام آداب کی رعایت اور اس قدر عشق و محبت کا نتیجہ کیا ملا؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ عز و جل کی طرف سے کس قدر نوازا گیا اور کیا کیا انعام انہیں دیا گیا. ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ مثنی ابن سعید نے فرمایا کہ سمعت مالکا یقول, کہ میں نے خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, وہ فرما رہے تھے ما بت لیلۃ الا رأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, کتنا بڑا انعام. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کو میں جب بھی کبھی سوتا ہوں میری آنکھ لگی اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے ہے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. ابھی چند روز پہلے مدینہ طیبہ میں ہمارے محبوب دوست حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب چمپارنی مدظ علوم العالی کی خدمت میں تھے. میں نے حضرت شیخ قدس روح کی خدمت میں ایک دفعہ عریضہ لکھا, تو اسی لفافے میں مولانا حبیب اللہ صاحب کے نام بھی پرچہ لکھا. حضرت نے دیکھ لیا, ان سے فرمایا کہ سناؤ جس میں میں نے لکھا تھا محبی و محبوبی حبیب اللہ جعلک اللہ حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ عز و جل میرے حبیب اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنائے. کبھی ایک دفعہ حضرت شیخ قدس روح کی خدمت میں میں نے کچھ اشعار حضرت کی شان میں لکھ کر بھیجے, حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس روح کے خلیفہ غالباً حسن پور سے تھے, وہ حضرت کی خدمت میں پہنچے مغرب کے بعد, مہمان کھانا نوش فرماتے تھے. حضرت شیخ قدس روح کی عادت شریفہ تھی کہ ہندوستان کے قیام میں صرف ایک وقت کھانا دوپہر کا ہوتا تھا, بس نہ صبح کا ناشتہ نہ شام کا کھانا, صرف ایک وقت دوپہر کا کھانا حضرت نوش فرماتے تھے. اور اس کے برعکس جب مدینہ طیبہ میں ہوتے تو صبح کا ناشتہ بھی حذف اور دوپہر کا کھانا بھی حذف, صرف ایک وقت عشاء کے بعد کھانا نوش فرماتے تھے. تو حضرت مغرب کے بعد تشریف فرما ہے, چارپائی پر حضرت تشریف فرما ہے اور چبوترے پر حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس روح کے وہ خلیفہ بیٹھے ہوئے حضرت سے کچھ عرض و معروض کر رہے تھے. پھر انہیں خیال آیا تو انہوں نے حضرت کی شان میں کچھ, خود شاعر تھے جو اشعار بنائے تھے, تو وہ پڑھنے شروع کیے. تو زور سے حضرت نے فرمایا حبی صدیق مٹی لا, حبی صدیق نے مٹی اٹھا کر دی تو حضرت نے لے کر ان پر ان کے منہ پر پھینکی اور فرمایا کہ حدیث پاک میں ہمیں اسی کا حکم ہے, فحثوا فی افواہہم التراب, کہ جو سامنے تعریف کرے ان کے منہ پر مٹی. تو یہ حضرت شیخ قدس روح کو جو میں نے اشعار لکھ کر بھیجے تو حضرت نے تعریف فرمایا کہ مجھے تو تمہارے اشعار بہت پسند آئے, لیکن تمہارے حبیب اللہ نے اس پر یہ اشکال کیا, اور اشکال تو بجا تھا ان کا کہ کہاں حضرت شیخ حبیب اللہ اور کہاں یہ نرولی کا جاہل گنوار جسے شوق ہو گیا کہ شعر بنائے. کہ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب تو ابھی کافیہ پڑھ رہے ہیں, اندازہ لگائیے کہ ابھی عربی شروع کیے ہوئے 3-4 سال ہوئے ہیں, ابھی صرف نحو کی ابتدا ہے, درمیان میں ہے, کافیہ کا سال ہے اور مزاح علوم کے عالمیت کے طلباء اساتذہ جہاں ان کی درسگاہ اور کلاسیں ہوتی ہیں وہاں تک پہنچے بھی نہیں اور شاخ میں پڑھ رہے ہیں. مزاح علوم میں تقسیم ہوتی تھی کہ ابتدائی تر تعلیم کے لیے سہارنپور کے ٹاؤن سینٹر کے قریب ایک شاخ میں یہ ابتدائی تعلیم ہوتی اور وہاں سے اس کی تکمیل کے بعد پھر ادھر مزاح علوم قدیم اور جدید کی طرف انہیں لایا جاتا تھا. فرماتے ہیں کہ میرا کافیہ کا سال تھا اور حضرت مولانا عبد المنان صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں شاخ میں تشریف لائے تو میرے ہاتھ میں کاپی تھی, اس وقت کے جتنے اشعار میں نے انواع و اقسام کے بنائے ہوئے تھے اس کا ایک دیوان بنا رکھا تھا, تو انہوں نے وہ لے کر اسے پڑھتے رہے اور بعد میں ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیا واہیہ میں لگ گئے, اپنی کتابوں میں مشغول رہنا چاہیے, درس کی کتابیں پڑھنی چاہیے, یہ کیا واہیہ تھا ابھی سے. فرماتے ہیں کہ اسی وقت تنبو ہوا اور سب کچھ پھاڑ کر پھینک دیا. ورنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمام اوزان اور یہ راگ راگنیاں جتنی معروف ہیں اور مستعمل ہیں یہ فرماتے ہیں کہ سارا سب کا میں مطالعہ کر چکا تھا. تو یہ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب مد ظلہم العالی کا میں قصہ بیان کرنے جا رہا تھا کہ جیسے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کس قدر اللہ عز و جل نے نوازا مدینہ پاک کے ادب کی وجہ سے، مدینہ پاک کی عظمت کو اپنے دل میں بسانے کی وجہ سے، مدینہ پاک کی سرزمین کی عظمت کرنے کی وجہ سے، مدینہ پاک کی سرزمین کی عظمت کو سمجھنے کی وجہ سے کہ وہاں استنجا نہیں فرما رہے ہیں، دور حدود حرم سے باہر جاتے ہیں وہاں استنجا فرماتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ عز و جل کی طرف سے یہ انعام ملا کہ جب سوتے تو مالک کی زیارت ہوتی. تو حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب حضرت شیخ قدس روح کے انتقال کے بعد مدینہ طیبہ سے کبھی حج کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، کبھی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی اور کسی کام کے لیے جدے وغیرہ جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت صوفی اقبال صاحب کے ساتھ ہم نے ایک دفعہ سفر کی تیاری کی، سامان تیار ہو گیا کہ عمرے وغیرہ کے لیے کوئی سفر تھا. اتنے میں فرماتے ہیں کہ میں باقاعدہ بستر پر لیٹا نہیں تھا، نہ معلوم کس طرح ما بین النوم والیقظہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تذهب مکہ، تم مکے جا رہے ہو، وانا فی المدینہ، اور ہم تو یہاں مدینہ پاک میں ہیں. بس یہ ارشاد کیا تھا ساری عمر کے لیے کافی ہو گیا. کتنا بڑا انعام اور کتنی اللہ نے قدر کی توفیق دی. فرماتے ہیں کہ 33 برس ہو گئے کہ میں مدینہ پاک سے نکلا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں زندہ سلامت رکھے، علم میں، عمل میں، روحانیت میں خوب ترقی عطا فرمائے، ان کی نسلوں کو ہمیشہ کے لیے پاک سرزمین پر رکھے، ان کی اتباع و نقل کی اللہ عز و جل ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اور ابھی اپنے وہ احوال رفیعہ بیان فرما رہے تھے کہ جس میں خواب اور بیداری میں کیا کیا وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ اللہ. یہ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کے سامنے مجھ جیسے جاہل تو کبھی جرات نہیں کر سکتے تھے کہ لبکشائی کریں، لیکن حضرت مولانا عبدالحبیب صاحب مکی اور یہ مولانا حبیب اللہ صاحب کبھی کسی بات میں حضرت شیخ سے جو حضرت نے بیان فرمایا اس پر کوئی اشکال، کوئی اعتراض، کچھ نہ کچھ زبان کھول لیتے تھے. پھر حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب تو فرماتے تھے کہ جب حضرت شیخ یونس صاحب کو غصہ آ جاتا ہے تو پھر سب وہ بھول جاتے ہیں، سارا مضمون ہے. اور حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب تو ماشاء اللہ، اللہ عز و جل ان کے علم میں، روحانیت میں خوب برکت فرمائے کہ اسی بنا پر حضرت شیخ قدس روح نے اپنا قرب ان کو اتنا عطا فرما رکھا تھا کہ حضرت کی خدمت میں رہ کر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درجن سے زیادہ کتابیں تصنیف میرے ہاتھوں سے میں نے لکھی ہیں جو حضرت نے تصنیف کروائی، بلکہ حضرت نے اپنی حدیث کے سلسلے کی تمام کتابوں کی تکمیل کے لیے مولانا عاقل صاحب اور مولانا حبیب اللہ صاحب کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد ان کتابوں کی آپ حضرات تکمیل فرما لیں. چنانچہ برس ہا برس تک حضرت کی اس وصیت کی تکمیل کے لیے مولانا عاقل صاحب کو ہندوستان سے وہ بلاتے، حضرت مولانا عاقل صاحب کو اپنے یہاں رکھتے، خدمت کرتے اور ساتھ بیٹھ کر ان تمام کتابوں کی تکمیل فرمائی جیسا حضرت شیخ قدس روح کا منشا تھا، اس طرح کی تکمیل فرمائی. کیا نسائی شریف، کیا مسلم شریف. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، جان مال عزت میں خوب برکت فرمائے اور ان سے مزید دین کی خدمت لے اور قبول فرمائے. تو جیسے مولانا حبیب اللہ صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز عطا فرمایا کہ تذهب مکہ وانا فی المدینہ، تو اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو تکالیف جھیلی، مصیبتیں جھیلی، اور صرف اس نقطے پر معاف کر دیا مارنے والوں کو اور تکلیف پہنچانے والوں کو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہیں، تو جب سوتے زیارت ہوتی، اور بیداری میں کیا ہوتا؟ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نے اپنی بیداری کی کیفیات کو ہی بیان فرمایا، اللہم زید فزید وبارک. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلق فرماتے تھے کہ مجھے مدینہ طیبہ کی مٹی سے بھی خوشبو آتی ہے. اوہو، یہ خوشبو ایک پیغام دیتی ہے، یہ خوشبو حضرت امام مالک کو ایک پیغام دیتی ہوگی کہ یہ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور معیت کی ہے، کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آپ کو حاصل ہے، آپ کا قرب حاصل ہے، اور یہ خوشبو اس کی دلیل ہے کہ آپ یہاں مدینہ منورہ کی سرزمین کو اپنے پیشاب سے اور اپنے استنجا کی بدبو سے محفوظ فرماتے ہیں، تو ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی مقدر فرما دیتے ہیں، اور بقیع شریف میں بھی آپ کی مقدر ہوگی. چنانچہ اللہ عز و جل نے بقیع شریف میں کہاں آپ کو جگہ عطا فرمائی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب میں. تو جیسا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا گیا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی لکھا ہے کہ جب سفر حج کے لیے امام اعظم کی حاضری ہوتی تو مدینہ طیبہ کے حدود میں قضاء حاجت کبھی نہ فرماتے، حدود حرم سے باہر تشریف لے آتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مادیت سے ہمیں توبہ نصیب فرمائے، مادیت سے استفادہ اور فائدہ اٹھانے کے بجائے ہم روحانیت سے فائدہ اٹھائیں. ہم تو اسی میں الجھ کر رہ گئے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے تعیش کی لذتیں ہم سے چھوٹتی نہیں، نہ رمضان مبارک میں نہ غیر رمضان میں. اور ان حضرات کے لیے اللہ نے کتنا آسان فرما دیا، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی طرح ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے لیے ہمیں ذکر و تلاوت اور مجاہدے کرنے کی توفیق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور رشتہ داروں کی ہم عظمت کو پہچانے، ان کی خصوصیت کو جانے. اور یہ تو عجیب و غریب الٹا زمانہ کہ کہاں تو اماموں نے اپنے ظالموں کو معاف کر دیا صرف اسی بنا پر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہیں، اور کہاں یہ زمانہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید زادے دنیا کے کونے میں کہاں وہ رہتے ہیں، اور ہم ہزاروں میل دور اپنے موبائل میں ان کی عزتوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. جو چاہا کسی کے متعلق لکھ دیا، جو چاہا کسی کے متعلق کہہ دیا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کے متعلق عنوان بنایا تھا گناہ بے لذت. تو اس گناہ بے لذت میں ہم کب تک پڑے رہیں گے؟ کب تک اپنی دوزخ اور اپنی قبر کی آگ کو ہم بھڑکاتے رہیں گے؟ اور کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کہاں یہ ہمارے ائمہ، ان کے حالات ہم پڑھیں تب تو ہمیں کچھ عقل آئے، کہ جو جنہوں نے جیلوں میں ڈالا، روز کوڑے لگا رہے ہیں، جنہوں نے اذیت دے کر کندھے سے دونوں ہاتھوں کو جدا کر دیا، ہاتھ دونوں لٹکے ہوئے ہیں، اس معذوری میں بھی اپنے ظالموں کے خلاف نہ کوئی کلمہ زبان سے نکلتا ہے، نہ بد دعا نکلتی ہے، اور ہم اچھے بھلے اپنے گھر میں اللہ نے آرام سے رکھ رکھا ہے, تو اس وقت اس آرام اور راحت کی زندگی کا یہ شکریہ کہ موبائل لے کر بیٹھ جائیں اور اللہ کا کوئی نیک بندہ, کوئی عالم, کوئی دین کا خادم, کوئی مسجد کا امام, کوئی مسجد کا خادم, ہر وقت ان کی عزت سے ہم کھیل رہے ہوتے ہیں. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت میں ہم کیا جواب دیں گے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو اور اللہ عز و جل کے حضور میں آپ کے کسی رشتہ دار کا دامن پکڑ کر اللہ سے شکایت کروں کہ الہی اس نے مجھے یہ اذیت پہنچائی تھی, اس کا بدلہ دلوائیے. دنیا ہی میں اس کو معاف کر دیا, دعا کرتے رہے ان کے لیے. تو ہماری ان حرکتوں پر اللہ عز و جل ہمیں ندامت کی توفیق دے, اب تک جو ہوا اس پر رونے دھونے کی توفیق دے, آئندہ کے لیے ہمیں اس کے تدارک کی توفیق دے. ہم جائیں ان کی خدمتوں میں, ان سے معافی مانگیں اور ان کے سامنے ان کے قدموں میں پڑ کر ہمارے سیاد کو دھلوائیں. کہ دنیا میں دوستو آسان ہے, ورنہ ہماری قبر میں ہم نے جو آگ بھڑکائی ہے, حشر کے لیے جو آگ بھڑکائی ہے, اس میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے پناہ میں رکھے. ہمارے ان اولیاء ائمہ اربعہ اور علماء اور صلحاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اور محبین کی جماعت میں ہمیں رکھے, ان کی نقل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک میں ہمیں اپنی بری حرکتوں سے توبہ نصوح نصیب فرمائے. حضرت شیخ قدس روح مدینہ طیبہ میں تھے, عمرے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ کو پتا چلا کہ حضرت مکہ شریف میں تشریف رکھتے ہیں, تو جو گیرامی نامہ حضرت کی خدمت میں تحریر فرمایا اس میں شعر لکھا, خدام میں سے کسی کو کسی کے ذمے لگا دیں کہ مطاف میں طواف کرتے ہوئے ہماری طرف سے یہ عرض داشت بھی بیت اللہ کے مالک اور خالق کی بارگاہ میں پہنچا دے. مفلسانی ام آمدہ در کوئے تو شیئا للہ از جمال روئے تو, مفلسانی ام آمدہ در کوئے تو, کہ الہی میں تو تیری گلی میں خالی ہاتھ مفلس, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ذرہ بھر کوئی نیکی پاس نہیں ہے, تیری گلی میں حاضر ہوا ہوں, پھر بھی میری ایک درخواست ہے, شیئا للہ, تجھے تیری کبریائی کا واسطہ, از جمال روئے تو, کہ شیئا از جمال روئے تو, اللہ کے واسطے تیری ذات پاک کا واسطہ دے کر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے مکھڑے کے جمال کی کوئی تجلی تو ہم دیکھ پائیں. مفلسانی ام آمدا در کوئے تو شیئا للہ از جمال روئے تو, از عطش ابریق آورد آئم, آپ جوئے نیست جز در جوئے تو, ہاں بدے نقدے بدرد بدروے شان خود, اے ہمیشہ لطف و رحمت خوئے تو, حسن یوسف قوت جان شد صالق حق, آم دیم از قحط ما ہم سوئے تو, دست بکشا جانب زنبیل ما, دست بکشا جانب زنبیل ما, آفری بر دست بر باز ہوئے تو, کہ آپ کی زیارت, آپ کے جمال کے ایک لہجے کی رویت اور ایک لمحے کی زیارت کی پیاس ہے, اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے صرف پانی اگر میسر آ سکتا ہے تو تیرے ہی یہاں سے. اور آپ کی تو ہمیشہ کی عادت ہے کہ درویشوں کو کچھ نہ کچھ نقدی, ایک ایک پائی مل جایا کرتی تھی, کہ مصر میں قحط ہونے والا تھا
ہفتہ پہلے ہی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلات والسلام کو اللہ عز و جل نے وہاں بھیج رکھا تھا. جب قحط آیا تو جو ایک ایک لقمے کے لیے تڑپتے تھے اور جاں بلب تھے قحط سالی کی وجہ سے بھوک کے مارے, مگر ایک نظر پڑتی تھی حضرت یوسف کے مکھڑے پر, آپ کے روئے جمال جہاں آرا پر, تو ہزاروں سال کے لیے اب نہ بھوک ہے نہ پیاس, سیرابی ہو جاتی تھی. تو اسی طرح ہم بھی قحط سالی کی وجہ سے آپ کے جمال کا ایک جلوہ دیکھنے کے لیے تیرے گھر کے عاشقانہ مجنونانہ چکر لگا رہے ہیں. ایک نظر تو ہم دیکھ پائیں آپ کے جمال کو, اگر حجابات نورانی ہٹانا نہیں چاہتے تو کم از کم دست بخشا جانے بے زمبیل ماں, دست مبارک ہی کی زیارت ہو جائے. آفرین بر دست بر بازو رے تو. تو یہاں آج سارے ملک میں, سارے یوروپ میں, دنیا کے اکثر حصے میں یہی اپنی عرضی لے کر, درخواست لے کر, خالی زنبیل لے کر سب حاضر ہوئے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر. سنا ہے کہ مدینہ طیبہ میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے جو آن لائن درخواستیں وصول کی جاتی تھی تو شاید جگہ پر ہو چکی ہوگی, تو وہاں آن لائن تو انہوں نے بند کر دیا, لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ جو دور دور سے دوسرے ملکوں سے بیچارے زائر پہنچے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوگا کہ آن لائن ہمیں اجازت کا کارڈ لینا تھا, تو ان کے لیے انہوں نے تراویح سے فراغت کے بعد ایک گھنٹہ مختص کیا ہے کہ وہ تراویح کے بعد وہاں پہنچ جائیں اور اپنا کارڈ لے سکتے ہیں. کاش کہ ہم بھی وہاں کے بھکاریوں میں آج ہوتے. تو اسی طرح دنیا بھر کی تمام مساجد میں مالک کی ذات ہی کے طلبگار, اسی کے رویت کی پیاس, زیارت کی پیاس کے مارے مساجد پر پہنچے ہوئے ہیں کہ چند روز کے لیے ڈیرا ڈال دیتے ہیں, نہ ہمیں اپنے اہل و عیال سے کوئی واسطہ, نہ اور کسی کام سے واسطہ, بس تو اور تیری ذات اور ہماری تڑپ آپ کے در پر پڑے رہیں گے. دست بخشا جانی بے زمبیل ماں, آخری بر دست بر بازو رے تو. تو دوستو یہاں اعتکاف میں ایک حال طاری ہونا چاہیے, اور صاحب حال ہونے کی علامت تین چیزیں ہیں کہ دل دماغ قلب ان تین صفات سے بھرپور ہو, خوف و خشیت الہی انتہائی درجے کی, کہ وہ میں انتہائی پلید ناپاک گندا نجیس انسان, گناہوں کی نجاستوں سے آلودہ, اور یہ اللہ کا گھر اور یہ معتکف, ہر چیز میری میرے گناہوں کی آلودگی سے گندی ہو جائے گی. تو خوف اس قدر رہے کہ ہر گھڑی اپنی نجاستوں کا, گناہ کی آلودگی کا تصور, اور پھر مالک کی طرف سے کہیں پکڑ نہ ہو جائے اس کا خوف. لیکن خوف کے ساتھ پھر امید بھی اتنی ہی ہونی چاہیے. ایک دفعہ بھائی جان نے مجھے دیکھا کہ ہر وقت یہ روتا رہتا ہے, 24 گھنٹے صرف نیند میں خلاصی ہوتی ہوگی. وہ حضرت شیخ قدس روح کی ایسی توجہات تھی, پہلا یا دوسرا حضرت کی خدمت میں حاضری والا وہ سال تھا کہ 24 گھنٹے اسی میں گزرتے تھے. سبق میں بیٹھوں تو, استنجے کے لیے جاؤں تو, بلکہ سب سے اچھی جگہ وہ رونے کے لیے وہی ہوتی تھی استنجا خانے میں, کہ باہر تو کوئی دیکھ لے. تو بھائی جان مجھے پکڑ کر حضرت کی خدمت میں لے گئے, تو حضرت نے فرمایا کہ پیارے رویا نہیں کرتے, دونوں میں خوف اور رجا دونوں میں اعتدال ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے جن و انس جنتی, صرف ایک شخص دوزخ میں جائے گا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بارے میں خوف ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں گا, ساری دنیا بھر کے فرعینہ اور قارون اور ابو جہل اور ابو لہب کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس کھاتے میں سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک شخص جو جہنم میں جسے ڈالا جائے گا وہ میں ہی ہوں, میں عمر ہی ہوں گا. اور اگر اس کے برعکس یہ اعلان ہو جائے کہ ساری انسانیت دوزخ میں, صرف ایک شخص جنتی, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے مجھے رجا اور امید ہے کہ وہ ایک شخص نجات پانے والا میں ہی ہوں گا. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ رجا اور خوف دونوں میں سے کسی کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے شیخ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب حال کی کہ وہ سلوک کے صحیح رستے پر جا رہا ہے, اس کی تین علامتیں ہیں, ایک خوف اور رجا, اور تیسری چیز محبت. بس اسی محبت میں مانگے جائیں, مفلسانی ام آمدہ درکوئے تو شیئا للہ از جمال روئے تو, کہ اس کی ذات پاک سے اس قدر محبت ہو کہ الہی میں سب کو پہچانتا ہوں, سب کی معرفت مجھے حاصل, لیکن اگر میں نے اگر نہیں پہچانا تو تیری ذات پاک کو, اس کا غلبہ ہو. اور تو کیسا ہے, تو نے اپنے ہاتھ کا ید اللہ فوق ایدیہم فولی وجہک اینما تولو فثم وجہ اللہ, تو اللہ عز و جل کے قدم کا, ہاتھ کا, وجہ اور چہرے کا آیات میں روایات میں ذکر ہے. تو ان کو سوچے کہ الہی میں ارینی اندور الیک, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی محبت کی وجہ سے درخواست کی تھی. تو یہ ہر وقت اس حال میں رہے کہ اس کو نہ کھانے کی فرصت, نہ پینے کی فرصت, نہ کسی اور چیز کی طرف ذہن اور خیال. پھر دیکھیے کہ اعتکاف کے 10 دن کیسے گزرتے ہیں. یہی محبت تھی کہ جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ وہ باندی تحفہ بیت اللہ کی دہلیز پر اس نے جان دی. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر شریفہ کی دہلیز پر ریاض الجنہ میں جان دی. کتنے پیارے یہ مرنے والے, اور کیسی ان کے دل میں محبت جس کو اللہ نے کس جگہ پورا کیا. تو اسی طرح شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے کعبہ میں ایک رات طواف کر رہا تھا تو ایک عربی کو دیکھا کہ رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو کر ایک دعا کیے جا رہا ہے, جیسا بچہ زید میں کہتا ہے کہ مجھے تو سویٹ چاہیے, نہیں چاکلیٹ چاہیے. تو اس طرح وہ کہے جا رہا ہے, یا رب لا ابرح من مکانی ھذا حتى تعرفنی بانک هل تحبنی کما احبک, کہ میں اس جگہ سے ہٹوں گا نہیں جب تک کہ آپ کی طرف سے مجھے جواب نہیں ملتا کہ جیسے میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ کو ہی محبت ہے نہیں ہے. میں جاؤں گا نہیں یہاں سے واپس جب تک آپ سے جواب نہیں لے لوں گا. کہتے ہیں وہ کہے جا رہا ہے, کہے جا رہا ہے, اور کتنے صدق دل سے اس کی یہ آواز نکلتی ہوگی کہ شبلی فرماتے ہیں کہ میں وہی کھڑا ہو گیا, دیر تک وہ چلا رہا ہے, یہی کلمات کہے جا رہا ہے. اتنے میں رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا جس کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ میں نے تو روز اول ہی سے اور ازل ہی سے تیرے ساتھ عہد محبت استوار کیا تھا, پوچھا تھا الستو بربکم, تو محبت ہی کی وجہ سے تو فرمایا ہم نے کہا تھا, تو اب لائیے ہم ہاتھ دیتے ہیں, ہمارے اس ہاتھ میں آپ اپنا ہاتھ دیجئے, اب اس کی تجدید ہم کر لیتے ہیں محبت کے عہد کی. اس عاشق عرابی فوراً جھٹ سے اپنا ہاتھ مالک کے ہاتھ میں دے دیتا ہے, اور چند لمحات تو خاموشی کے گزرے, پھر میں کیا دیکھتا ہوں آگے بڑھ کر کہ بھئی ابھی کیا ہونے والا ہے. اتنے میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا منہ اور سر رکنے مانی پر رکھ دیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا. معشوق پر مرنے والے اس طرح مرا کرتے ہیں کہ اس عاشق نے کس جگہ کس حالت میں مالک کے ید اللہ فوق ایدیہم, ہر بیعت کے وقت مرشد پڑھتا ہے. اللہ عز و جل ایسی محبت مالک سے ہمیں بھی عطا فرمائے, ایسی محبت کے حصول کے لیے کوشش کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ مالک کی ذات کا تصور اس قدر چھا جائے کہ ہمیں مجنوں کی طرح سے ہر جگہ وہ مالک ہی نظر آئے. ہم کہیں چلیں تو مسجد میں ہوں تو, مسجد سے نکلیں تو, وضو خانے میں ہوں تو, کہیں جائیں تو بس مالک ہی مالک کا چہرہ سامنے ہو. جیسا کہ مجنوں لیلا کے گھر کا طواف کر رہا ہے اور باہر باہر سے اس کی ہر اینٹ پر بوسہ دیتا ہے, کھڑکی پر بوسہ دیتا ہے, دروازے پر بوسہ دیتا ہے, دہلیز پر بوسے دیتا ہے, تو کسی نے پوچھا کہ ارے یہ تو پتھر ہے, لکڑ ہے, اس کو کوئی چومتا ہے؟ تو مجنو کتنا پیارا جواب دیتا ہے, من نہ دیدم درمیان کوئے او در درو دیوار الا روئے او, بوسا گر بر در نہم لیلا بوت, خاک اگر بر سر کنم لیلا بوت, کوئے لیلا نہ بودم جز روئے تو, چو ہما لیلا بوت در کوئے او. تو اس نے کہا کہ مجھے تو تمہیں نظر آتا ہے یہ لکڑ اور پتھر اور یہ اینٹ اور یہ دہلیز اور دروازہ, مجھے تو سوائے لیلا کے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. اسی لیے تو اس کے ابا لے گئے تھے کہ بیٹا یہ تو حد ہو گئی, تو نے اپنے آپ کو اور مجھے اور لیلا کے خاندان کو بہت رسوا کر دیا, چل بیت اللہ پر جا کر دعا کرتے ہیں, اور تو بھی دعا کر کہ الہی میرے دل سے لیلا کی محبت نکال دے. تو وہ یہاں پہنچ کر دعا کرتا ہے کہ الہی میرے دل سے اس کی محبت کبھی نہ نکالنا, اور یہ جو میرا باپ میری دعا پر آمین کہہ رہا ہے, ورحم اللہ عبدا قال آمینا لا تسلبن حبها ابدا, ورحم اللہ عبدا قال آمینا, یا رب لا تسلبن حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال آمين, کہ یہ جو میرا باپ آمین کہہ رہا ہے اس پر بھی تو رحم فرما اور اس کی محبت کبھی نہ نکالنا. تو اسی لیے محبت میں اسے ہر جگہ لیلا ہی نظر آتی تھی, اس کا چہرہ ہی نظر آتا تھا, تو ہم مالک ہی کو ہر جگہ دیکھیں. اور قرآن نے کہا اینما تولوا فثم وجه الله, جدھر بھی منہ کرو گے وہی اللہ کا چہرہ ہے. تو یہ اعتکاف بھی دیوانگی چاہتا ہے, دیوانگی مانگتا ہے کہ ہم ایک ہفتے کے لیے اگر سب کچھ تمام تصورات سے اپنے دل دماغ کو خالی کر دیں, ساری عمر کے لیے یہ سب کام بھی دماغ میں رہے, سب کے نام بھی دماغ میں رہے, اب چند گھنٹوں کے لیے, 9 دن کے لیے, 10 دن کے لیے ہم دل و دماغ کو صرف اس کے لیے خالی کر کے دیکھیں تو صحیح کہ کیا لطف آتا ہے. اللہ عز و جل ہمارے لیے آسان فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مالک کی محبت مانگتے ہیں, اللہم انی اسألک حبک وحب رسولک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا الی حبک, اللہم اجعل حبک حب الاشیاء الینا واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندنا واقطع عنا حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک من غیر ضرر مضرہ وفتنۃ مضلہ.
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.